السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر، صدق اللہ العظیم. اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین. ماہانہ ان نشستوں میں آپ کے علم ہے کہ ہم استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب کا جو 1985 کا ابو ظہبی کا پروگرام ہے، اس کے عنوانات پر مختصراً گفتگو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور اس زمن میں دو عنوانات پر ہم بات کر چکے ہیں، نمبر ایک عظمت قرآن کے حوالے سے اور نمبر دو حقیقت ایمان کے حوالے سے. آج ہمارا تیسرا عنوان اس کے ذیل میں ہے، وہ ہے اعمال صالحہ کے بیان پر، اور ترتیب دراصل سورۃ العصر کی سامنے ہے، جس میں خسارے سے بچنے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے چار شرائط بیان فرمائی. والعصر قسم ہے تیزی سے گزرتے ہوئے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، یقیناً سارے کے سارے انسان واقعی خسارے میں ہیں. الا الذین آمنوا، سوائے وہ جو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، وتواصوا بالحق، اور مل جل کر ایک دوسرے کو حق کی وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور مل جل کر ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی. یہ چار شرائط جو پورا کریں گے وہ انشاءاللہ عظیم خسارے آخرت سے بچ سکیں گے. ان چار شرائط میں سے پہلی شرط ایمان کی ہے، جس پر پچھلے مہینے ہماری گفتگو ہوئی. دوسری شرط اعمال صالحہ کے حوالے سے، جس پر آج انشاءاللہ ہم بات کریں گے. تیسری شرط تواصی بالحق، وہ آئندہ مہینے انشاءاللہ. اور چوتھی شرط تواصی بالصبر، وہ اس سے اگلے مہینے زندگی رہی تو بات ہوگی. گزشتہ مہینے جب ہم نے ایمان پر بات کی تو اس کے مختلف پہلوؤں پر گفتگو رہی. ایمان کا لغوی مفہوم کیا ہے، ایمان کا اصطلاحی مفہوم کیا ہے، ایمان کے درجات کیا ہیں، قانون ایمان، حقیقی ایمان، ایمان کا حاصل کیا ہے، ایمان اور امن کا آپس میں تعلق کیا ہے، ایمانیات ثلاثہ یعنی بنیادی تین ایمانیات، توحید، رسالت اور آخرت پر بات ہوئی. ان تینوں ایمانیات ثلاثہ کا آپس میں باہمی ربط کیا ہے، اس کو ہم نے جاننے کی کوشش کی. ایمان اور عمل کے تعلق پر بات ہوئی، ایمان اور جہاد کے تعلق پر بھی مختصراً پچھلے مہینے بات ہوئی تھی. آج جو ہمارا موضوع ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا، اعمال صالحہ کے حوالے سے ہم انشاءاللہ گفتگو کریں گے. پچھلے مہینے کی ایک بات کو تھوڑا سا اور دہرا لیتے ہیں اور پھر اعمال صالحہ کے حوالے سے براہ راست انشاءاللہ گفتگو ہوگی. وہ بات یہ ہے کہ ایمان اور عمل کا تعلق، ہم نے گزشتہ مہینے ایمان کے دو درجات کو سمجھا تھا، ایک ہے قانونی ایمان اور ایک ہے حقیقی ایمان، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب. زبان سے کوئی شخص گواہی دے دے، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدا عبدہ و رسولہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے شخص کو مسلمان مانا جائے گا اور وہ اسلام کے فولڈ میں داخل ہو گیا، اسلام کے دائرے میں داخل ہو گیا. لیکن ممکن ہے اس زبانی اقرار والی سطح پر کوئی شخص بے عمل بھی ہو، یہ امکان ہے. قانونی ایمان کے ساتھ ایک شخص بے عمل ہو سکتا ہے، لیکن جب ایمان زبان سے آگے بڑھ کر دل میں اتر جائے، جسے ہم تصدیق بالقلب کہتے ہیں، یعنی دل سے تصدیق کرنا، حقیقی ایمان جسے کہتے ہیں، وہ ایمان جو دل میں اتر جائے، وہ ایمان جو دل میں موجود ہو، اس دل میں موجود ہونے والے ایمان کے ساتھ انسان کا عمل لازمًا درست ہوتا ہے. بارہا قرآن حکیم ایمان اور عمل کا ایک ساتھ تذکرہ کرتا ہے، جیسے سورہ عصر میں ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، تھوڑا پیچھے جائیے سورہ بینہ ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، وہ بہترین مخلوق ہیں. یہاں بھی ایمان اور عمل ساتھ ساتھ بیان ہوا. تھوڑا اور پیچھے جائیں، سورۃ التین ہے الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلهم اجر غیر ممنون، جو لوگ ایمان لائے، جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے نہ ختم ہونے والا اجر ہوگا. یوں بارہا قرآن حکیم ایمان اور عمل کو ساتھ ساتھ بیان کرتا ہے، یا ایمان اور اعمال صالحہ کو بار بار ساتھ ساتھ بیان کرتا ہے. تو یہ میں عرض کر رہا ہوں کہ پچھلے مہینے ہم نے بات سمجھی تھی اور آج اس کو ہم دہرا رہے ہیں کہ قانونی ایمان کے ساتھ تو ایک انسان بے عمل ہو سکتا ہے، لیکن ایمان اگر دل میں اتر جائے تو انسان پھر بے عمل نہیں ہوگا، اس کے دل میں موجود ایمان کا اظہار اس کے عمل میں ضرور دکھائی دے گا۔ اس کے لیے جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ قرآن میں بار بار ایمان اور اعمال صالحہ کو ساتھ ساتھ ذکر کیا گیا، آئیے اس زمن میں چند احادیث پر نگاہ ڈالیں کہ کس کس طرح اللہ سبحانہ وتعالی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کا لازمی نتیجہ اعمال صالحہ کو قرار دیا۔ مثلا بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شرابی حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا، کوئی چور حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، کوئی زنا کرنے والا حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا۔ کیا مطلب؟ اگر وہ چوری کر رہا ہے، شراب پی رہا ہے، زنا کر رہا ہے تو عین اس موقع پر اس کے دل میں ایمان باقی نہ رہا، جب اللہ کا خوف ہی دل سے نکل گیا، جب فکر آخرت یا آخرت کی جواب دہی کا احساس دل سے نکل گیا تو چوری بھی ہوگی، شراب نوشی بھی ہوگی، زنا کاری بھی ہوگی، دیگر اعمال بھی ہوں گے۔ لیکن ہم جانتے ہیں کہ ایک شخص اگر شرابی ہو لیکن ہے کلمہ گو مسلمان، کلمہ پڑھتا ہے، کلمے کا اقرار کرتا ہے، لیکن شراب نوشی کرنے والا ہے، اگر مر جائے تو کیا اس کا جنازہ پڑھا جائے گا؟ پڑھا جائے گا۔ کیا اسے مسلمانوں کے قبرستان میں مسلمانوں ہی کے طریقے پر دفن کیا جائے گا؟ دفن کیا جائے گا۔ یہ فرق ہے قانونی ایمان اور حقیقی ایمان کا۔ قانونی سطح پر وہ مسلمان ہے، چنانچہ جو مسلمانوں والے حقوق ہیں وہ اس کو میسر ہے۔ اگر ووٹنگ کا سیزن آ جائے اور مسلمانوں کو ووٹ دینے کی اجازت ہو تو اس کا بھی ایک ووٹ ہوگا، چاہے وہ شرابی ہو چاہے وہ کبابی ہو۔ اس اعتبار سے جان لیجئے کہ حالت ایمان میں شراب نہیں پیے گا کا مطلب کیا ہے کہ دل والا ایمان پر اس میں باقی نہیں رہے گا، تصدیق بالقلب والا ایمان اس میں باقی نہیں رہے گا۔ تو گویا جو ایمان دل میں اتر جائے، حقیقی ایمان، تصدیق بالقلب والا ایمان، جو ایمان دل میں اتر جائے اس کا اظہار لازماً لازماً عمل کی درستگی میں سامنے آتا ہے۔ یہ حدیث بتا رہی ہے بخاری اور مسلم کی، کوئی شخص حالت ایمان میں شراب نہیں پیتا، کوئی شخص حالت ایمان میں چوری نہیں کرتا، کوئی شخص حالت ایمان میں زنا نہیں کرتا، مراد جب وہ دل میں ایمان نہ ہو تو یہ بے عملی اور عمل کا فساد دکھائی دے گا، شراب بھی اور زنا بھی اور چوری بھی۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے بیہقی شریف میں، اور صحابی ہے انس رضی اللہ تعالی عنہ، وہ فرماتے ہیں جب کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا تو ضرور یہ بات آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ بیہقی شریف کی روایت ہے، لا ایمان لمن لا امانت له ولا دین لمن لا عہد له، اس شخص کا کوئی ایمان نہیں جو امانت کی پاسداری نہیں کرتا، اس شخص کا کوئی دین نہیں جو وعدے کی پاسداری نہیں کرتا۔ اگر امانت نہیں تو ایمان نہیں، ایفاء عہد نہیں تو دین نہیں۔ یہ ہے ایمان، وہ ایک قوت محرکہ یعنی موٹیویٹنگ فورس جو بندے کے عمل کو درست کرتی ہے، اور تصدیق بالقلب والا ایمان یعنی وہ ایمان جو دل میں اتر جائے وہ بندے کے عمل کو درست رکھتا ہے۔ اور اگر عمل میں درستگی نہیں، عمل میں اگر ہے فساد، عمل میں ہے اگر بگاڑ، تو اس کا مطلب ہے پیچھے دل میں ایمان موجود نہیں ہے، اس کا کوئی ایمان نہیں جو امانت کی پاسداری نہیں کرتا۔ اب امانت میں خیانت تو عام سی بات ہے نا ہمارے ہاں، چاہے وہ آفیسز کے اندر ہو، وہ گھر کے معاملات میں ہو، یا حکومت کے معاملات میں ہو، خیانت تو ہو رہی۔ یہ خیانت کا طرز عمل گویا اظہار کر رہا ہے کہ دل میں پیچھے ایمان موجود نہیں ہے۔ ایسے ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں، آپ نے فرمایا واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں۔ تین مرتبہ قسم کھا کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی نفی فرما دی۔ اتنی سخت بات ہے، صحابہ بھی پریشان ہو گئے ہوں گے۔ پوچھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس کے متعلق بات ہو رہی، کون مومن نہیں جس کے ایمان کی نفی آپ قسم کھا کے فرما رہے؟ فرمایا جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو، جس کی ایذا رسانیوں سے، تکالیف سے اس کا پڑوسی محفوظ نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں، اللہ کی قسم وہ مومن نہیں. گویا ایمان دل میں ہوگا تو پڑوسی پریشان نہیں ہوگا مجھ سے، اس کی ذات کو میری ذات سے تکلیف نہیں پہنچے گی، میں اس کے آرام میں خلل ڈالنے والا نہیں بنوں گا، میں اس کے لیے تکلیف کا باعث نہیں بنوں گا، نقصان کا ذریعہ نہیں بنوں گا. اللہ کی قسم وہ مومن نہیں جس کی تکلیفوں سے اس کا پڑوسی محفوظ نہ ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، بہت مشہور حدیث ہے، مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے، اور مومن وہ ہے جس سے دوسرے لوگ اپنے آپ کو امن میں محفوظ رکھے، امن میں محفوظ سمجھے، امن کے اعتبار سے محفوظ سمجھے. تو مسلمان وہ جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسروں کو تکلیف نہ پہنچے، اور مومن وہ جس سے دوسرے امن میں ہو. تو ایمان والے کے ایمان کی علامت کیا ہے؟ وہ سراپا اوپر سے نیچے تک دوسروں کے لیے سلامتی کا باعث ہوگا، امن کا باعث ہوگا، نقصان کا باعث نہیں ہو سکتا، تکلیف کا باعث نہیں ہو سکتا، خسارے کا باعث نہیں ہو سکتا. یہ چند احادیث جن سے اس بات کی رہنمائی ملتی ہے کہ جو ایمان زیر بحث ہے وہ ہے کہ جس کا اظہار بندے کے عمل میں دکھائی دے. گو کہ ایمان کے دو درجات ہم پڑھ چکے، ایک ہے قانونی ایمان اقرار باللسان، ایک ہے حقیقی ایمان تصدیق بالقلب والی بات ہے. قانونی ایمان کی بنیاد پر دنیا میں فیصلے ہو جائیں گے، یہ بات بھی گزشتہ مہینے آ چکی. اے شخص کلمہ گو مسلمان ہے، بے نمازی ہو، شرابی ہو، سب کچھ ہے، لیکن دنیا میں مسلمانوں والے حقوق اس کو مل جائیں گے، ووٹ ہے تو دے سکتا ہے، انتقال ہو جائے تو جنازہ پڑھا جائے گا، تدفین کی جائے گی. اگر اس کے والد کا انتقال ہے وہ مسلمان، یہ بھی مسلمان، چاہے کتنا شرابی کبابی ہو، باپ کی وراثت سے حصہ، میراث سے حصہ مل جائے گا اس کو. یہ ہے وہ پہلو جس کا تعلق ہے دنیا کے معاملات سے، کہ اس دنیا کے معاملات کا فیصلہ ظاہر کے اعتبار سے ہوگا، جس کو ہم اقرار کہتے ہیں، قانونی ایمان کہتے ہیں. لیکن جو دل والا ایمان ہے وہ ہم جھانک نہیں سکتے کسی کے دل میں، لیکن اس کا اظہار اعمال میں دیکھ سکتے ہیں، یہ بات ہم کر رہے ہیں ابھی. اور آخرت میں، کیونکہ اللہ تو سینوں کے رازوں سے بھی واقف ہے، اللہ کھول کر رکھ دے گا کون جھوٹا دعوے دار تھا، کون سچا دعوے دار تھا، وہاں کھول دیے جائیں گے سینوں کے راز. وحصل ما فی الصدور، سینوں میں جو کچھ راز ہیں وہ بھی کھول دیے جائیں گے، اور وہاں اللہ سبحانہ و تعالی جانچ لیں گے کس کے دل میں ایمان تھا کہ نہیں. وہاں آخرت کے فیصلے دل میں موجود ایمان کی بنیاد پر ہوں گے. دنیا کے فیصلے قانونی ایمان ظاہری اقرار کی بنیاد پر ہو جائیں گے. ہم کسی کے دل میں جھانک نہیں سکتے، اس لیے مجبور ہیں دنیا کے معاملات کو ظاہر پر فیصلہ کرنے کے، لیکن اللہ تو مجبور نہیں، اللہ تو دلوں کے حال سے واقف، اندر کی باتوں سے واقف ہے، وہ آخرت میں فیصلہ فرما دے گا کس کے دل میں ایمان تھا یا نہیں. ہاں، نجات کے لیے، کامیابی کے لیے دونوں ایمان ضروری ہیں، اقرار باللسان بھی اور تصدیق بالقلب بھی، زبان سے اقرار بھی ہو، دل سے تصدیق بھی ہو. لیکن اس دنیا میں رہتے ہوئے اظہار اعمال میں دکھائی دیتا ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ بار بار قرآن ایمان اور اعمال صالحہ کو ایک ساتھ بیان کرتا ہے. اور ابھی ہم نے چند احادیث پر توجہ کی جن کا حاصل یہ ہے کہ بندے کے دل میں ایمان اگر موجود ہو تو اس کا عمل درست ہوگا، اس کا عمل اس کا ثبوت پیش کرے گا. جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا، جس کو پنج وقتہ نماز کے لیے مسجد کی طرف آتے ہوئے دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو. تم جسے نماز کے لیے پنج وقتہ مسجد کی طرف آتے ہوئے دیکھو اس کے ایمان کی گواہی دو. کہیں آپ نے یہ فرمایا کہ مومن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے، مومن وہ ہے جسے دیکھ کر اللہ یاد آ جائے. کیوں؟ اس کا کردار درست ہوگا، اس کا کردار عمدہ ہوگا، اس کی ڈیلنگ عمدہ ہوگی، اس کے معاملات درست ہوں گے، جن کو دیکھ کر یہ معلوم ہو جائے گا کہ اس کے دل میں اللہ کا خوف موجود ہے، اس کے دل میں ایمان موجود ہے۔ اب آئیے اس بات کو ہم نے سمجھا کہ ایمان کا لازمی نتیجہ اعمال صالحہ ہوگا۔ اگر دل میں ایمان ہے تو عمل لازماً اس کا ثبوت پیش کرے گا۔ اس بات کو آگے بڑھا کر ایک چھوٹا سا سوال جو اکثر ڈاکٹر صاحب سورۃ العصر کے دروس میں بیان فرماتے ہیں، اس کو بھی ہاتھ کے ہاتھ سمجھ لیں کہ کوئی عمل صالح کب ہوگا؟ اللہ کے ہاں کسی عمل کی قبولیت کے لیے کیا شرائط ہیں؟ کب کوئی عمل قبول ہوگا انشاءاللہ؟ تو اس کی شرائط کیا ہوں گی؟ بنیادی طور پر کسی عمل کی قبولیت کی تین شرائط ہیں۔ نمبر ایک، وہ عمل معروف ہونا چاہیے، یعنی ایسا عمل جس کو شریعت نے منکر کہا ہو، ناجائز کہا ہو، ظاہری بات ہے وہ تو ہے ہی گناہ، وہ تو قابل قبول ہے ہی نہیں۔ تو نمبر ایک، عمل معروف ہونا چاہیے۔ نمبر دو، اخلاص نیت، نیت کا صالح اور درست اور پرخلوص ہونا ضروری ہے۔ اور نمبر تین، عمل خلاف سنت نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر تین، عمل خلاف سنت نہیں ہونا چاہیے۔ یہ تین بنیادی شرائط مکمل ہوں گی انشاءاللہ تو کوئی عمل صالح قرار پائے گا اور اللہ کے ہاں اس کو شرف قبولیت حاصل ہوگا انشاءاللہ۔ اس کی چند مثالیں، پہلی شرط، عمل معروف ہو، شریعت نے منع نہ کیا اس سے۔ دوسری شرط، نیت خالص ہو، اللہ کی رضا کے لیے عمل کرے۔ تیسری شرط، عمل خلاف سنت نہ ہو۔ دو تین مثالیں۔ نمبر ایک، ایک شخص شہر کے کسی بڑی مسجد میں جمعے کے دن گیا اور اس نے کچھ جوتے چرائے اور لے جا کے صدر میں فروخت کر دیے، چند سو یا چند ہزار روپے اسے ملے، اس نے جا کے غریبوں کو کھانا کھلا دیے۔ اس کی نیت تھی غریبوں کی مدد کرنا، اس کی نیت تھی غریبوں کی مدد کرنا، بہت اچھی نیت ہے، لیکن عمل جو اس نے اختیار کیا، ذریعہ جو اس نے اختیار کیا، وہ معروف نہیں بلکہ منکر ہے، شریعت نے چوری کرنے سے منع کیا۔ نمبر دو، سیلاب، طوفان وغیرہ یا زلزلے وغیرہ جب آتے ہیں، ظاہر بات ہے ہر کوئی کوشش کرتا ہے اپنے مظلوم مسلمان بھائیوں کی مدد کرنے کی، یا غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں، اور مختلف انداز سے فنڈ ریزنگ کی جاتی ہیں، پیسہ اکٹھا کیا جاتا ہے، ڈونیشنز جمع کی جاتی ہیں۔ ایک رویہ یہ ہے کہ کانسرٹس، جو میوزیکل کانسرٹ ہوتے ہیں گانوں کے، ان کا اہتمام کیا، کچھ گلوکاروں نے خوب پیسہ اکٹھا کیا غریبوں کی مدد کر، نیت ٹھیک تھی کہ غریبوں کی مدد کرنی، لیکن مدد کرنے کے لیے جو ذریعہ استعمال کیا گیا، ناچ گانے، یہ شریعت نے منع کیا ہے، تو یہ عمل فیس ویلیو پر ہم بات کریں گے قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ تو نیت بھی درست ہونی چاہیے اور عمل بھی معروف ہونا چاہیے، شریعت نے اس عمل سے منع نہ کیا۔ تیسری مثال، ایک شخص نماز ادا کر رہا ہے، معروف عمل ہے کہ نہیں؟ معروف ہے، بلکہ فرض کے درجے میں ہے نماز۔ ایک شخص نماز ادا کر رہا ہے، بالکل صحیح عمل ہے، لیکن دل میں بات آ گئی کہ لوگ دیکھیں کہ میں نماز ادا کر رہا ہوں، جیسے دکھاوے کا عمل شرک ہے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من صلی یرائی فقد اشرک، جس نے دکھاوے کی نماز ادا کی وہ شرک کر چکا۔ تو ایک شخص نماز کے لیے کھڑا ہوا، نماز ادا کر رہا ہے، بہت اچھا عمل، رکوع عام طور پر جب وہ ادا کرتا ہے، حدیث میں اس بات کی طرف اشارہ بھی ہے، مثال دی اللہ کے نبی نے، رکوع عام طور پر کرتا ہے، مثلاً تین مرتبہ سبحان ربی العظیم پڑھتا ہے وہ، ٹھیک ہے، اب دیکھا آج کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، سسرال والے دیکھ رہے ہیں، یا آج میرا آفیسر جو ہے وہ آ گیا ہے، آج میرا باس نماز میں آ گیا ہے، اب وہ تین کے بجائے پانچ مرتبہ پڑھ رہا ہے، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، سبحان ربی العظیم، تین تو تھا اللہ کے لیے، اب جو اسے پڑھا سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم چوتھی پانچویں مرتبہ، یہ کیوں پڑھا اس نے؟ باس کو، سسرال والوں کو، یا آفیسر کو دکھانے کے لیے؟ یہ جو تیسری کے بعد چوتھی پانچویں مرتبہ پڑھا، یہ اللہ کے لیے تو نہیں، یہ کس کے لیے ہو گیا؟ بندے کے لیے. یہ عمل کیا ہو گیا؟ شرک ہو گیا، دکھاوے کا عمل شرک ہے، یہ قابل قبول نہیں اللہ کے. تو عمل تو صحیح ہے نماز، لیکن نیت میں آ گیا بگاڑ، یہ قبول نہیں ہوگا. دو باتیں ہو گئیں، تین مثالیں ہو گئیں، بلکہ چوتھی مثال، ایک آدمی فجر کے وقت اٹھا، اللہ ہمیں فجر کی بھی پابندی کی توفیق عطا فرمائے، کوتاہی ہو جاتی ہے اللہ ہمیں معاف کرے، اور اہتمام کرنے کی توفیق دے کہ ہم تمام نمازوں کی پابندی کریں، حضرات کے لیے جماعت کی پابندی لازم، اللہ مجھے بھی آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. فجر میں اٹھا، ذرا جلدی آنکھ کھل گئی، ابھی فرض فجر کے 6:30 ہونے، آج تو میں 6:15 سے تیار ہوں بالکل، چلو آج میں 3 سنتیں ادا کر لیتا ہوں. نیت کیا ہے؟ اللہ راضی ہو جائے، نیت بالکل ٹھیک ہے. عمل کیا ہے؟ نماز بالکل ٹھیک ہے. تیسری رکعت پڑے گا، کوئی گناہ کا کام تو نہیں کر رہا نا، ایک رکعت اور ہوگی، قیام ہوگا، ایک دو سجدے، ایک رکوع، تلاوت، تسبیح، نیت بھی ٹھیک ہے، عمل بھی نماز کا ہے، غلط تو نہیں. کیا خیال ہے؟ یہ تین پڑے گا قابل قبول ہوں گی؟ کیوں؟ سنت نے دو بتائی ہیں، تین نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کے فرائض سے قبل سنتیں دو بتائی ہیں. طویل ادا کر لے کوئی حرج نہیں، لیکن رکعتیں زیادہ نہیں ہو سکتی. طویل سے مراد کیا ہے؟ تسبیح زیادہ پڑھ لے. طویل سے مراد کیا ہے؟ تلاوت کا نصاب بڑھا لے، زیادہ سورت پڑھ لے، بڑی سورت پڑھ لے، زیادہ سورتیں پڑھ لے، لیکن رکعتیں دو ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے نہیں؟ یہ تین بنیادی شرائط ہے، فارمولا ہے. کوئی عمل قابل قبول کب ہوگا، کوئی عمل صالح کب ہوگا؟ جب یہ تین شرائط انشاءاللہ پوری ہو. نمبر ایک، عمل معروف ہو. نمبر دو، اخلاص نیت کے ساتھ ہو. نمبر تین، خلاف سنت نہ ہو. اب تک ہم نے آج کی نشست میں بنیادی طور پر دو باتوں کو سمجھا ہے. آج ہمارا موضوع ہے اعمال صالحہ، سورۃ العصر کے تسلسل میں یہ بات چل رہی ہے، اور استاد محترم ڈاکٹر اسرار میں صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے جو ابو ظبی کے خطبات ہیں 1985 کے، ان عنوانات کو ان ماہانہ نشستوں میں مختصراً ہم سمجھ رہے ہیں، تاکہ پھر ہم آپ کو دعوت دیں، آپ تسلسل خطبات کو سنیں، وہ دو دو ڈھائی ڈھائی گھنٹے کے، میں گھنٹہ سوا گھنٹہ میں آپ کے سامنے اس کا خلاصہ رکھ رہا ہوں. تو آج ہم نے جو عنوان منتخب کیا وہ ہے اعمال صالحہ کا، اور اس زمن میں ایک بات یہ تھی کہ ایمان کے دو درجات ہیں، قانونی اور حقیقی. قانونی ایمان اقرار والا ایمان ہے، اس کے ساتھ ایک انسان بے عمل ہو سکتا ہے، مسلمان رہ سکتا ہے لیکن بے عمل اور گناہگار ہو سکتا ہے. لیکن جو ایمان تصدیق و بالقلب والا ہے، حقیقی ایمان ہے جو دل میں اتر جائے، اس کا اظہار عمل میں ضرور ہوتا ہے، عمل درست ہو جاتا ہے. اور اس بات کو ہم نے قرآن سے اشارتاً اور چند احادیث سے تفسیراً سمجھا کہ ایمان دل میں ہو تو آدمی بے عمل نہیں ہوگا، اس کے عمل میں بگاڑ نہیں ہوگا، اس کے عمل میں فساد نہیں ہوگا. ایک یہ بات آج ہم نے ابھی تک سمجھی. نمبر دو، ہم نے یہ جانا کہ ایک عمل کے صالح ہونے کی شرائط کیا ہے، اور ایک عمل اللہ کے قبول کب ہوگا، اس کی تین شرائط ابھی ہم نے مختصراً سمجھی. عمل کا معروف ہونا، نیت کا خالص اللہ کی رضا کے حصول کے لیے ہونا، اور عمل کا خلاف سنت نہ ہونا. یہ تین شرائط پوری ہوں تو کوئی عمل انشاءاللہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا. اب اگلی بات جس پہ تفصیل درکار ہے، اعمال کون کون سے، اعمال کون کون سے مطلوب ہیں. ابھی ہم نے سمجھا عمل صالح کب ہوگا، اس کی شرائط آ گئی، اب اعمال کون کون سے. یہ وہ گوشہ ہے کہ جہاں بہت زیادہ بہت زیادہ ہمیں محنت کرنے کی، غور و فکر کرنے کی، باتوں کی ہیمرنگ کرنے کی، دہرانے کی ضرورت ہے. جب دین کا تصور محدود ہو کر چند عبادات یا رسومات اور چند نیکیوں تک محدود ہو جائے تو اعمال کا تصور بھی محدود ہو جاتا ہے. اور اگر تصور دین واضح ہو سامنے، جامعیت کے ساتھ، تفصیلات کے ساتھ، تو اعمال کی بھی تفصیلات بڑھ جائیں گی، اس کا بھی دائرہ کار وسیع ہو جائے گا، اور اس کے بھی مفہوم کو بہت زیادہ پھیلا کر سمجھا جا سکے گا۔ بس بدقسمتی یہ ہے کہ آج ہم دور زوال سے گزر رہے ہیں، امت دور زوال میں ہے، دینی تصورات دور زوال میں نگاہوں سے اوجھل ہو چکے، دینی تصورات میں محدودیت اور بگاڑ پیدا ہو چکا ہے۔ تصور دین محدود تو اعمال کی تفصیلات بھی سامنے نہیں، اعمال کا تصور بھی محدود ہو گیا ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم دین کے جامع تصور کو جاننے کی کوشش کریں، جس کے جاننے پر ہی یہ بات منحصر ہے کہ ہم اپنے دینی فرائض اور ذمہ داریوں کو جانیں، تب ہی یہ ممکن ہوگا کہ وہ اعمال صالحہ جو رب کائنات کو مطلوب ہیں وہ ہمارے سامنے واضح ہوں گے، اور جب وہ واضح ہوں گے تبھی انشاءاللہ ان کی ادائیگی کی کوشش کی جا سکے گی۔ تو پہلا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ تصور دین واضح ہو، دین کا جامع تصور سامنے ہو، دین کا جامع تصور سامنے ہوگا انشاءاللہ تو دینی فرائض واضح ہوں گے، دینی فرائض واضح ہوں گے تو وہ اعمال صالحہ جو اللہ سبحانہ و تعالی کو مطلوب ہیں وہ بھی ہمارے سامنے واضح ہوں گے۔ تو اب آئیے اس بات کو ہم جانیں کہ دین کا جامع تصور کیا ہے۔ یہ وہ بات کہ لگ بھگ 50 برس سے زائد ڈاکٹر صاحب اس کو واضح کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے سمجھاتے رہے، اور اسی مقصد کے لیے بہت بڑا کام اللہ نے ان سے لیا، وہ ہے قرآن حکیم کا منتخب نصاب، سورہ عصر سے جس کا آغاز ہوتا ہے، آپ کے علم ہے، قرآن حکیم کا منتخب نصاب قرآن حکیم کے منتخب کردہ چند مقامات کے مطالعے پر مشتمل ہے، جن مقامات کے بیان کا حاصل یہ ہوتا ہے کہ ایک مسلمان کے سامنے قرآن و سنت کی روشنی میں اس کی دینی ذمہ داریاں واضح ہو جائیں، اور دین کا جو جامع اور انقلابی تصور ہے وہ بھی واضح ہو جائے، تاکہ اسے معلوم ہو کہ میرا رب مجھ سے کن اعمال کا مطالبہ کرتا ہے۔ جب وہ جانے گا تو مانے گا، مانے گا تو عمل کرے گا، تو انشاءاللہ نجات اس کی ممکن ہو سکے گی۔ تو قرآن حکیم کا یہ جو منتخب نصاب ڈاکٹر صاحب نے مرتب کیا، بارہا اس کو بیان کیا، جو نیٹ پر بھی اویلیبل ہے، سیٹلائٹ چینلز پر بھی بیان ہوتا رہا، ہمارے ہاں بھی ڈی وی ڈیز پر اور کتابی شکل میں چھپا ہوا موجود ہے، میں آپ کو دعوت دوں گا کہ ضرور اس سے استفادہ کیجئے، تاکہ ہم پر قرآن و سنت کی روشنی میں دین کا جامع تصور واضح ہو جائے۔ وہ تصور مختصر الفاظ میں کیا ہے کہ ہمارا یہ دین صرف ریلیجن نہیں ہے، جسے عام طور پر مذہب کہتے ہیں اردو میں، ہمارا یہ دین صرف ریلیجن نہیں ہے، یہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، یعنی یہ ہمارا دین صرف زندگی کے انفرادی معاملات سے ہی گفتگو نہیں کرتا، بلکہ یہ زندگی کے اجتماعی امور پر بھی بحث کرتا ہے، اور یہ اللہ کے نزدیک ایک مکمل نظام زندگی ہے جو انسان کے انفرادی اور اجتماعی دونوں سطحوں پر رہنمائی کرتا ہے، اور اللہ کا مطالبہ پورے کے پورے دین پر عمل کا ہے، اور اللہ کے ہاں دین یعنی نظام زندگی جو قابل قبول ہے وہ صرف اسلام ہے، اور اللہ کے ہاں کوئی اور نظام زندگی قابل قبول نہیں ہے، اور اللہ کے نزدیک دین میں کچھ باتوں پر عمل کرنا کچھ پر نہ کرنا یہ طرز عمل قابل قبول نہیں ہے۔ یہ میں نے آپ کے سامنے 4-5 آیات کا حاصل رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں سورہ آل عمران آیت نمبر 19، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے نزدیک فقط اسلام ہے، نظام زندگی سسٹم آف لائف۔ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں سورہ آل عمران آیت نمبر 85 میں، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کو چھوڑ کر کوئی اور دین اختیار کرے گا وہ ہرگز اس سے قبول نہیں کیا جائے گا۔ اللہ نے فرمایا سورہ المائدہ آیت نمبر 3 میں، الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا۔ اللہ نے فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 208 میں، ادخلوا فی السلم کافتن، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اللہ نے فرمایا سورۃ البقرہ آیت نمبر 85 میں، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کیا تم کتاب کے بعض حصوں پر ایمان رکھتے ہو بعض کا انکار کرتے ہو، مراد کچھ تقاضوں پر عمل کرتے ہو کچھ پر نہیں کرتے۔ فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اشد العذاب، تو تم میں سے جو یہ حصے بکھرے کر دے دین کے، کچھ پر عمل کرے کچھ پر نہ کرے، تو اس کی سزا کیا ہوگی سوائے اس کے کہ دنیا میں ایسے لوگوں کو ذلت اور رسوائی میں مبتلا کیا جائے اور قیامت کے دن ایسے لوگوں کو شدید تر عذاب کے اندر مبتلا کیا جائے۔ اللہ اس سے ہماری حفاظت فرمائے۔ ان پانچ آیات کا حاصل یہ ہے کہ اللہ کے نزدیک اسلام دین ہے، سسٹم آف لائف، ڈیلنگ ود انڈیویجول ایز ویل ایز کلیکٹو لائف، نظام زندگی ہے اسلام اللہ کی نگاہوں میں، مکمل نظام زندگی، اور اللہ کے اسلام کے سوا کوئی اور نظام زندگی ناقابل قبول ہے، اور اللہ نے یہ دین مکمل فرما کر دیا، زندگی کی تمام گوشوں کے لیے رہنمائی مکمل فرما کر دی ہے، اور اللہ کا مطالبہ پورے کے پورے دین میں داخلے کا، اور فرمایا کچھ کو مانو کچھ کو نہ مانو، کچھ پر عمل کرو کچھ پر عمل نہ کرو، یہ قابل قبول ہے اللہ کے ہاں، یہ جزوی پیروی دین کی یہ ناقابل قبول ہے، اس پر دنیا میں ذلت اور رسوائی اور آخرت میں شدید تر عذاب کی وعید اور ڈراوا سنایا گیا ہے۔ اب یہ ہے وہ تصور جس کو میں نے عرض کیا کہ استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بارہا وعدے کیا، اگر تصور دین کلیئر ہوگا تو اعمال کی وسعت کیا ہے وہ بھی کلیئر ہوگی، اور اگر تصور دین محدود ہوگا تو اعمال کا تصور بھی محدود ہوگا، پھر چند چیزوں کو ہم اعمال صالحہ سے منسلک کریں گے، باقیوں کو چھوڑ دیں گے جو کہ اللہ کے ہاں ناقابل قبول ہے۔ تو اسلام صرف ریلیجن نہیں، انگریزی میں جس شے کا نام ریلیجن ہے وہ کیا ہے، اے سیٹ آف انسٹرکشنز ڈیلنگ ود انڈیویجول لائف، اے سیٹ آف بلیفس، بس کچھ عقائد کا مجموعہ یا کچھ ہدایات جو انفرادی زندگی سے بحث کرے۔ اسی لیے مغرب سے ایک جملہ ہمارے ہاں بھی درآمد ہو کر آیا کہ ریلیجن از یور پرائیویٹ افیئر، ریلیجن تمہارا ذاتی معاملہ ہے، جس کو مذہب کہہ دیتے ہیں اردو میں، یہ تمہارا ذاتی معاملہ ہے، لیکن اسلام از ناٹ جسٹ اے ریلیجن، اسلام صرف ایک ریلیجن نہیں، اسلام از دا دین، اسلام ایک کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، اسلام ایک مکمل نظام زندگی ہے، اسلام زندگی کے تمام امور پر رہنمائی دیتا ہے، اسلام زندگی کے تمام امور میں اللہ کی حاکمیت کو مان کر اس کے تقاضوں پر عمل کرنے کا مطالبہ کرتا ہے، پورے کے پورے اسلام میں آ جاؤ۔ یہ تصور آج ہمارا محدود ہو گیا، چنانچہ آج اسلام کو اسلام کے ماننے والے کتنا سمجھتے ہیں کہ وہ کتنا ہے، کچھ لوگ جمعے کی دو رکعت کی ادائیگی کو سمجھتے ہیں کہ اسلام ہے، پانچ وقت کی نماز کو بھولے بیٹھے، کچھ لوگ پانچ وقت کی نماز کی ادائیگی کو سمجھتے ہیں کہ اسلام ہے، لیکن دکان پر بیٹھ کر حرام سے بچنے کو نہیں سمجھتے کہ اسلام کا مطالبہ یہ بھی، کچھ لوگ کچھ عبادات نماز زکوٰۃ روزہ حج کا اہتمام کر کے یہ سمجھتے ہیں کہ اسلام کے تقاضوں پر عمل ہو گیا، لیکن جب بات آئے فیئر ڈیلنگ کی، معاملات میں فیئر ہونا، درست ہونا، خیانت نہ ہو امانت میں، وعدہ خلافی نہ ہو جائے، 16 آنے اپنی نوکری درست ادا کرنی ہے مجھے، اپنے آبلیگیشن کو صحیح ادا کرنا ہے، فرض کو، اپنی کمٹمنٹ کو، وعدے کو پورا کرنا ہے، جو ٹائم دیا اس پر پیمنٹ کرنی، جو ٹائم دیا اس پر سپلائی کرنا ہے اسٹاک، اس کو سمجھتے نہیں کہ دین کا حصہ ہے۔ کچھ لوگ اس بات کو کہ والدین کا بھی کوئی حق ہے، اولاد کی بھی تربیت اسلامی خطوط پر کرنی ہے، دین کا تقاضا ہے، پڑوسی رشتہ داروں کے بھی کچھ حقوق ہیں، اس کو سمجھتے نہیں کہ دین کا حصہ ہے۔ کچھ لوگ چند مخصوص اوکیشنز پر کچھ اپنی مذہب یا دین سے محبت کے اظہار کو سمجھتے ہیں کہ یہ کل دین ہے. جیسے آج کل سارے اداکار اداکارائیں ان محرم کے ایام میں وہ شوٹنگ رکوا دیتے ہیں اپنے, ان کے نزدیک یہ دین ہے. اور سال کے 350 دن فلمیں ڈرامے ناچ گانے چلتے رہیں, اس کی کامیابی کے لیے دعا روزہ رسول پر جا کر کرتے ہیں, انا للہ و انا الیہ راجعون. دے ڈونٹ تھنک دس از اگینسٹ اسلام. اور ان 10 دنوں کے منانے کو سمجھتے کہ یہ دین ہے. اور سال کے 350 دن دھندا بھی چلتا رہے, بغیرتی بھی چلتی رہے, فحاشی اوریانی بھی چلتی رہے, نو پرابلم. یہ جو تضاد ہے ہمارے معاشرے میں, اس کو استاد محترم ڈاکٹر اسرار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے نیکی کے تصور کے زمن میں بھی بیان کیا. بہت مشہور درس ہے ان کا, آیت البر سورۃ البقرہ آیت 177, نیکی کا جامع تصور کیا ہے. اس کے زمن میں نیکی کے یہ مختلف تصورات کو انہوں نے تفصیل سے بیان کیا ہے. وہی بات میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. یہ ہے ہمارا مزاج. کچھ لوگ نمازوں کے پابند, الحمدللہ شادی کا موقع ہے ساری پابندیاں ختم اسلام کی, ہندوانہ تہذیب ہے تو چلتی رہے, فلمیں ڈرامے ناچ گانے تو چلتے رہے, بے پردگی ہے تو چلتے رہے, چاہے چہرے پر سنت رسول کی بہار بھی ہو یا بدن پر عائشہ صدیقہ کا پورا لباس بھی ہو, لیکن عین نکاح کے موقع پر سب کچھ پابندی ختم. جو چاہتے اگر دے ڈو ناٹ تھنک کہ اسلام یہاں بھی کوئی ہدایت دیتا ہے, رہنمائی دیتا ہے, یہاں پر بھی ہمیں کوئی اعمال صالحہ کرنے, یہاں پر بھی اللہ کے حکم کی پابندی کرنی, نو دے ڈو ناٹ تھنک دس, تصور ہی نہیں ہے اس کو. کچھ لوگ حج بھی کر رہے, عمروں کی بھی قطار لگی ہوئی ہر سال, لیکن مال میں سود کا عنصر بھی شامل, رشوت کا عنصر بھی شامل, دو نمبر کا مال ایک نمبر کا بیچ کر پیسہ کمانے کا عنصر بھی شامل, جھوٹی قسمیں کھا کھا کر اپنے مال کی غلط فیچرز بیان کر کے سامنے والے کو بیوقوف بنا کر مال ہڑپ کرے چلے جا رہے ہیں. کوئی یتیم بھتیجوں اور بھتیجیوں کی جائیداد ہڑپ کر جاتا ہے اور جا کے عمرہ کر لیتا ہے, سمجھتا ہے سارا بلیک وائٹ ہو گیا. نو, یہ حقوق اور عباد کی کوتاہی تو ایسے معاف ہونے والی نہیں جب تک کہ متعلق حق بھی واپس نہ کرو اور اس سے معافی بھی نہ مانگو جس کا حق مانگو. یہ تو میں بھی انفرادی زندگی کی بات کر رہا ہوں, جہاں عبادات ہیں, رسومات ہیں, معاملات ہیں, اخلاقیات ہیں, حقوق العباد ہیں, رویے ہیں, رسومات کے معاملات ہیں, خوشی غمی کا موقع ہے, گھر والوں کے ساتھ رویہ, پڑوس کے ساتھ رویہ, کولیگس کے ساتھ رویہ, یہ آپ کی میری انفرادی زندگی, ان سب میں اعمال صالحہ مطلوب. وہی حکم وہ جو شریعت کا ہو, خلاف مطابق سنت اور ہو اخلاص نیت کے ساتھ, چاہے وہ اب نماز ہے, چاہے وہ اب زکوٰۃ روزہ حج ہے, چاہے وہ بندوں کے حقوق کی ادائیگی ہے, چاہے وہ معاملات کی درستگی ہے, چاہے وہ اخلاق کے کردار کی درستگی ہے, چاہے وہ خوشی غمی کے موقع پر بھی اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو ماننے کی بات, یہ سارے پہلو اس میں آتے. لیکن اگلی بات, ہمارا یہ دین صرف انفرادی زندگی کا مطالبہ نہیں کرتا کہ وہ اسلام کے تحت ہو جائے, ہمارا یہ دین اجتماعی زندگی کا بھی مطالبہ کرتا ہے کہ وہ بھی دین کے تابع ہو جائے. اس پر کچھ اور گفتگو آئندہ مہینے علیحدہ سے ہوگی انشاءاللہ, تواصب الحق کے ضمن میں انشاءاللہ اس پر کچھ گفتگو آئندہ مہینے بھی تفصیل سے ہوگی. لیکن آئیے اس کو جوڑیں ابھی, کیونکہ اعمال صالحہ کا یہ دائرہ کار صرف انفرادی زندگی تک محدود نہیں ہے, یہ معاملہ اجتماعی سطح پر بھی جائے. اللہ 24 گھنٹے ہمارا معبود ہے, ہم 24 گھنٹے اس کے بندے, چاہے گھر میں ہو یا دکان پر, کاروبار میں ہو یا عدالت میں بیٹھے ہو, ہر موقع پر اعمال صالحہ کا مطالبہ, اللہ کے حکم پر عمل کا مطالبہ, اللہ کی بندگی کا مطالبہ ہے. تو انفرادی زندگی میں تو آ گئی عبادات, رسومات, معاملات, اخلاقیات, حقوق العباد, خوشی غمی اینڈ سو آن. اجتماعی زندگی, وہاں آپ کا اور میرا معاشرتی نظام, اس معاشرت میں اب کلیکٹیولی بہت سارے افیئرز ہیں, کن تہواروں کو منا سکتے ہیں, کن کو نہیں منا سکتے, معاشرے میں نکلے ہمارا ڈریس کوڈ کیا ہو سکتا ہے کیا نہیں ہو سکتا, کیا شے جائز ہے ناجائز ہے اس کو طے کرنا پڑے گا. اسی معاشرت کے اندر لوگوں کو وہ معیارات دین نے عطا فرمائے جس کی بنیاد پر دیکھیں کس کا مقام بلند ہوگا کس کا کم ہوگا. ہمارے معیارات ہے کہ پیسہ جس کے پاس وہ بلند؟ نو. اللہ کا معیار تقویٰ، جس کے پاس اس کا معیار بلند. تو معاشرت کے اندر یہ مسائل بھی، معیشت میں آ جائیں تو ظاہری بات ہے مالک تو اللہ ہے، ہم تو بندے ہیں، اس کے امین ہیں، اپنی مرضی نہیں چلا سکتے. اب نظام معیشت اللہ کے حکم کے تابع رہنا چاہیے. اب سود کا نظام چل رہا ہے، جوئے کا نظام چل رہا ہے، یہ دو بڑے بڑے پلرز ہیں نا کیپٹلسٹ اکانومی کے، ایک اسٹاک ایکسچینج وہ گیمبلنگ بیس جوئے سٹے کی بنیاد پر، اور بینکنگ سسٹم انٹرسٹ بیس سود کی بنیاد پر سارے بینکاری کا نظام. یہ جو کچھ ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے یہ تو اللہ کے یہاں قابل قبول نہیں. اور تقسیم تو ہو گئی بھائی، نماز ادا کر لی کس کا حکم؟ اللہ کا. سود کا نظام ختم کرو کس کا حکم؟ اللہ کا. وہ تو ختم نہیں ہو رہا. یہ ہے وہ پہلو کہ جہاں اجتماعی زندگی میں بھی اللہ سبحانہ و تعالی کے احکامات پر عمل کے تقاضے موجود ہیں. اور اس سے اوپر جائیے سیاست کا معاملہ، وہاں اعمال صالحہ حکم اللہ کا چلے گا، زمین اللہ کی ہے نظام اس کا آنا چاہیے، حاکمیت اللہ کی ہونی چاہیے. تین دفعہ قرآن کہتا ہے، مثلا سورہ انعام کی آیت 57 میں ان الحکم الا للہ، حکم کا اختیار اللہ کے لیے، اتھارٹی اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے. لیکن وہاں انسانوں کا قانون چل رہا ہو اور اس کی چھتری تلے چند نیکیاں ہو رہی ہو تو کیا قابل قبول ہیں؟ بہت بڑا سوالی نشان. باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو، کتنا ہنسی فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم. باطل کے اقتدار میں تقویٰ کی آرزو، کتنا ہنسی فریب ہے جو کھا رہے ہیں ہم. یہ عمل صالح آج امت بھول گئی کہ باطل کے اقتدار کو ختم کیا جائے، زمین سے بغاوت کو ختم کیا جائے، انسانوں کی حکمرانی کی بجائے اللہ کی حاکمیت کے نفاذ کی جد و جہد کی جائے. یہ عمل صالح امت بھول گئی آج. محض چند انفرادی اعمال میں اعمال صالحہ نجات کے لیے کافی نہیں، جب تک کہ اجتماعی معاملات میں بھی اللہ کی بندگی کی کوشش، اللہ کی بندگی پر مبنی نظام کے نفاذ کی جد و جہد نہ کی جائے. بحقی شریف میں حدیث ہے، ڈاکٹر صاحب بھی سورہ عصر میں سنایا کرتے تھے کہ اللہ نے فرشتے کو حکم دیا جاؤ فلاں فلاں بستی کو ہلاک و برباد کر دو. فرشتہ عرض کرتا ہے، یا اللہ یہاں اس بستی میں تیرا ایک ایسا بندہ ہے جس نے پلک جھپکنے کی مقدار کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی، جس نے پلک جھپکنے کی مقدار کے برابر بھی تیری نافرمانی نہیں کی. اللہ فرماتے ہیں جاؤ پہلے اس پر الٹ دو بستی کو، پہلے اس پر الٹ دو بستی کو، پھر باقی لوگوں کو عذاب دینا. کیوں؟ ہماری نافرمانیاں ہوتی تھی اور اس کے چہرے کا رنگ تبدیل بھی نہیں ہوتا تھا، کوئی کوڑن نہیں تھی، کوئی چہرے کا رنگ تبدیل نہیں ہوتا تھا، کوئی غصہ اسے نہیں آتا تھا، ہماری نافرمانیاں معاشرے میں ہوتی تھی. کاہے کی عبادت اس کی، کاہے کی یہ اس کی نیکیاں جو اس کی ذات تک محدود، اور معاشرے میں بغاوت، معاشرے میں ہمارے احکامات کی پامالی، ہماری نافرمانیاں ہو رہی اور یہ اب مگن ہے اپنی انفرادی عبادت کے اندر. یہ ہے انقلابی تصور اعمال صالحہ. انفرادی عبادت کی نفی نہیں ہو رہی، لیکن انفرادی عبادت کافی نہیں، اس کی بات کی جا رہی. تو اب اعمال صالحہ میرے اور آپ کے انفرادی معاملات سے نکل کر اجتماعی معاملات میں آنے چاہیے. اب زمین سے بغاوت مٹانے کے لیے، ظلم کے خاتمے کے لیے، باطل کے خاتمے کے لیے، اللہ کی حاکمیت کے نفاذ کے لیے، اللہ کے عطا کردہ عادلانہ نظام کی جد و جہد کے لیے بھی محنت کرنا، یہ عمل صالح ہے. اور آپ غور کیجئے، سورۃ العنکبوت ہے، سن 5 نبوی میں نازل ہوئی. 5 نبوی کا مطلب آغاز وحی کے 5ویں سال، اور اس سال ہجرت حبشہ ہوئی ہے، اور اللہ تعالیٰ وہاں پر فرما رہے ہیں والذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ لوگ کہ جو ایمان لائے جنہوں نے نیک اعمال کیے، لنبوئنہم فی الصالحین، نیک لوگوں میں ان کو شامل فرما دیں گے. اس آیت اور اس سورہ عنکبوت کے درس میں ڈاکٹر صاحب نے بڑی خوبصورت ایک بات کہی، یہ مکی دور میں اعمال صالحہ کون سے تھے؟ ایک نماز شروع سے آ گئی جو کہ 5 وقت کی فرضیت کے ساتھ معراج میں ملے گی، زکات، روزہ حج تو آئیں گے مدنی دور میں جا کے، یہ پانچ سالوں کا عمل صالح کون سا ہے؟ کوئی عبادات ہے؟ تسبیحات ہے؟ نہ. ان پانچ سالوں اور اس کے متصل سالوں میں عمل صالح کیا ہے؟ حق قبول کرنا، ڈٹے رہنا، اور حق کی دعوت دینا، ڈٹے رہنا، باطل کی مخالفت کرنا اور اس پر ڈٹے رہنا، باطل کی طرف سے آنے والی مشکلات کو برداشت کرنا اور ڈٹے رہنا. یہ عمل صالح قرآن کہتا ہے مکی صورتوں میں. شریعت کے تفصیل احکامات تو مدنی صورتوں میں آئے نا، جبکہ مکی صورتوں میں عمل صالح کیا بن رہا ہے؟ ایمان لاؤ، ڈٹ جاؤ، حق کی بات کہو، ڈٹے رہو، باطل کی مخالفت پر ڈٹے رہو، باطل کی طرف سے آنے والی مشکلات پر ڈٹے رہو، باطل کی مخالفت پر ڈٹے رہو. یہ ہے مکی دور میں عمل صالح کا تصور. آج ہمارے سامنے شریعت کے وہ مطالبات جن کا تعلق عبادات سے ہے، رسومات سے، وہ یقیناً سامنے ہے، وہ بھی ادا کرنے ہیں، لیکن انفرادی سطح سے آگے بڑھ کر اجتماعی جدوجہد میں آنا، میدان کارزار میں آنا، دعوت دین کے کام میں آنا، اقامت دین کی جدوجہد میں شرکت کرنا، اس راہ میں آنے والی مشکلات پر ڈٹے رہنا، صبر کا، استقامت کا مظاہرہ کرنا، یہ عمل صالح ہمارے دماغوں سے نکل گیا. تو یاد رکھیے، یہ جزوی تصور اگر دین کا ہوگا تو اعمال صالحہ کا تصور بھی محدود رہے گا. اور وہ یوں جو اللہ کو مطلوب ہے بندوں سے اعمال، وہ ہم ادا نہیں کر پائیں گے. اور وہ ادا نہ کر پائیں تو ظاہر بات ہے کہ نجات ممکن نہیں ہو سکتی. اس کو ایک اور انداز سے سمجھیے. کسی ادارے میں ایک باس ہے، اس کا ایک امپلائی ہے، ایک مالک ہے جو بھی کہنے کمپنی کا، اور ایک اس کا ملازم. اس مالک نے کہا کہ بھائی یہ تمہاری جاب ڈسکرپشن ہے، 1 2 3 4 5 6 10، یہ 10 کام تمہارے کرنے کے، یہ کرتے ہو تمہاری تنخواہ ملے گی. تم وہ گیا اور اس نے مہینے بھر محنت کی اور خوب جان فشانی سے کام کیا، خوب دل لگا کر کام کیا. مہینہ ختم ہوا، مالک نے پوچھا پرفارمنس، جی میں نے یہ کیا، 10 میں سے 6 کام کیے اس نے، اور 6 میں جان لگا دی، خون پسینہ لگا دیا اپنا، دن رات محنت کر ڈالی، 4 کام نہیں کیے. مالک کا پہلا ریئیکشن کیا ہوگا؟ کیا ہوگا جی، تم نے کام ہی نہیں کیا. 1 2 یہ بھی امکان ہے 10 میں سے جو 4 چھوڑے وہ 4 بقیہ 6 کے مقابلے میں، یہ ان 4 میں سے کوئی 1 2 بقیہ 6 کے مقابلے میں زیادہ اہمیت کے حامل ہو، وہی نہ کیے اس نے. جیسے بعض اوقات بچوں کے پرچوں میں ایک لازمی کوشچن ہوتا ہے نا، کمپلسری کوشچن ہے، اٹ ہیز ٹو بی اٹمپٹڈ، اور وہی نہ ہو تو پھر امپریشن غلط ٹیچر. آج ہم مسلمانوں کے ساتھ یہی معاملہ ہو، پرچہ اللہ نے آؤٹ کر رکھا ہے، ذمہ داریوں کا تعین کر رکھا ہے، کچھ لیے ہم نے باقی چھوڑ دی، اور جو چھوڑی اس میں عین امکان ہے کہ وہ چھوڑ چکی ہوں جو کمپلسری ہے. جیسے یہ مسئلہ سب کو معلوم ہے نا بھائی، نوافل کی کثرت فرض نہیں پڑ رہے، او بھائی فرض پڑے پڑھو نا، یہ کہتے ہیں نا. اسی طرح کہیں گے نیکیاں بہت ساری کر رہے ہو، دیکھیں جن کا مطالبہ پہلے وہ تو کرو، جو فرض کے درجے میں، جو لازم کے درجے میں، جو انایویٹیبل، جس کے بغیر نجات ممکن نہیں، جس کے بغیر بخشش نہیں اللہ کے، وہ ہم بھول جاتے ہیں. اب اس دین کے جامع تصور کے نتیجے میں، یہ بات تو آگے کہ دین کا تصور بڑا وسیع ہے، بارہا ہماری محفلوں میں بات آتی، لیکن بار بار ان کی یاد دہانی ضروری ہے. کیوں؟ ہم جب اس معاشرے میں نکلتے تو کبھی کیا ہوتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہم تو نماز ادا کر رہے ہیں الحمدللہ، اور عظیم اکثریت نماز بھی ادا نہیں کر رہی. تو شیطان ایک اطمینان ڈال دے گا، ہم تو بہت اچھے ہیں بقیہ کے مقابلے میں، اور وہی جھوٹا اطمینان ہماری اور آپ کی موت ہوگی کہ یہ معاشرہ مسلمانوں کا جو نماز کو فرض مانتا ہے، کسی مسلمان سے پوچھئے جو باشعور مسلمان ہے، مانتا کہ نہیں مانتا فرض مسلمان نماز کو؟ مانتا ہے نا، سارے ادا کر رہے نہیں. جس فرض کو فرض مانتے ہیں وہ ادا نہیں کر رہے. تو جن فرائض کا علم ہی نہیں ہے کیا کریں گے اس، ایسے لوگوں میں جب اٹھیں گے بیٹھیں گے، عورتیں بیٹھتے ہمارے ساتھ، تو شیطان ہمیں جھوٹا اطمینان دلا دے گا کہ صاحب تم تو نمازی ہو، بہت اچھے آدمی ہو، بہت ہے. یہی ہماری موت ہے، یہی ہماری ناکامی، یہی ہمارا خسارہ ہے. اللہ اس جھوٹے اطمینان سے ہمیں محفوظ رکھے. اس لیے ان باتوں کو بار 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 ہیمر کرنے کی، دہرانے کی، یاد دہانی کی ضرورت ہے. اب اس تناظر میں ہمارے دینی فرائض کیا ہیں؟ ڈاکٹر صاحب نے بارہا بیان کیا مختصراً. وہ تین بنیادی فرائض ہمارے، نمبر ایک عبادت رب، ہم خود اللہ کی عبادت کریں جہاں جہاں آپ کے لیے میرے لیے فوری طور پر ممکن ہے. نمبر دو اللہ کے دین کی دعوت دوسروں کو دیں، دعوت دین. اور نمبر تین اقامت دین، اللہ کے عطا کردہ دینی حق کو قائم کرنے کی جد و جہد کریں. یہ بھی بارہا بیان ہوئی ہیں باتیں، کتابچے موجود ہیں، فرائض سے دینی کا جامع تصور پڑھ لیجئے. خواتین بھی پڑھیں، اس لیے کہ دائرہ کار کی تبدیلی کے اعتبار سے ادائیگی کی شکل و صورت بدل جاتی ہے. خواتین کو میں مشورہ دوں گا، جو کتاب ڈاکٹر صاحب کی خطاب ہی ہے بیسیکلی، مسلمان خواتین کے دینی فرائض وہ ان کے زیر مطالعہ رہے. نماز مرد پر بھی فرض ہے، عورت پر بھی فرض ہے، لیکن عورت کی نماز کون سی پسندیدہ؟ جو وہ گھر میں ادا کرے. مرد کی کون سی پسندیدہ؟ جو وہ جماعت میں، مسجد میں ادا کرے. تو یہ فرائض دینی کا جامع تصور حضرات پڑھے. دینی فرائض مسلمان خواتین کے دینی فرائض، وہ خواتین اس کتابچے کو لے لیں، یہ جو کچھ اس میں ہے اس کا حاصل میں رکھ رہا ہوں. تین بنیادی فرائض ہیں میرے اور آپ کے. نمبر ایک اللہ کی عبادت کرنا. آپ تو غلام کو کہتے ہیں 24 گھنٹے کی غلامی، ہاں غلام مجبوراً غلام ہوتا ہے، لیکن اللہ کی بندگی مجبوراً نہیں بلکہ محبت کے ساتھ کرنی ہے. وہ ہمارا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، کروڑا کروڑ انعامات دینے والا ہے. اچھا اب یہ عبادت 24 گھنٹے کا نام ہے، اس میں وہ جو اشارے میں نے انفرادی زندگی کے کیے تھے وہ سب آ جائیں گے. عبادات بھی، نماز، زکات، روزہ، حج، رسومات بھی، میت ہے، شادی ہے، ولادت ہے، کیا کریں کیا نہ کریں، حقوق و لباد، اخلاقی رویے، کمائی کا معاملہ، آمدنی کا ذریعہ کیا ہے کیا نہیں، بچوں کے ساتھ رویے، بچوں کی تربیت، یہ ساری باتیں اسی عبادت میں مطلوب ہے. 24 گھنٹے اللہ کی بندگی. پھر ہر عمل صالح کب ہو جائے گا؟ جب اس میں اللہ کا حکم، اخلاص نیت اور نبی کا طریقہ شامل ہو جائے، ہر عمل صالح ہو جائے گا انشاءاللہ. دوسرا ہمارا بنیادی فریضہ دعوت دین. ہم امتی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اللہ کے دین کی گواہی پیش کرنا اب ہمارا کام ہے. شہادت کا فریضہ پوری امت پر عائد ہوتا ہے. شہید ایک وہ ہے جو اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کر دے، لیکن شہید اللہ کے رسول کو بھی کہا گیا صلی اللہ علیہ وسلم. آخر میں وقت ہوگا تو محرم الحرام کے والے سے تھوڑی سی بات کر لیں گے انشاءاللہ. شہید اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی کہا گیا، شہید کی جمع شہداء، ساری امت کو کہا گیا، یعنی گواہی دینا، دین کی گواہی پیش کرنا لوگوں پر، اپنے قول سے بھی، کردار سے بھی، اجتماعی جد و جہد برپا کر کے بھی. یہ عمل صالح امت بھول گئی، جو کہ مکی دور میں مستقل عمل صالح قرار پاتا ہے. یہ فرض ہے ہمارا اپنی اپنی استعداد اور حیثیت و کیپیسٹی میں رہتے ہوئے اللہ کے دین کی دعوت کا کام کرنا، ہم سب پر فرض، اس کے بغیر نجات ممکن نہیں. تو یہ تو ایک ایسا عمل صالح ہے جو ٹاپ آف دا لسٹ ہے، انایویٹیبل، جس کے بغیر نجات ممکن نہیں ہو سکتی. تیسرا فریضہ اللہ کی زمین پر اللہ کے عطا کردہ عادلانہ نظام کو قائم برپا کرنے کی جد و جہد کرنا. اسے کہ 24 گھنٹے اسلام پر عمل مطلوب ہے نا. اگر باطل کا نظام ہو اور آج جیسے ظالم حکمرانوں کا نظام ہو تو کیا پورے دین پر عمل ہو سکتا ہے؟ نہ. اب تو ایمان خطرے میں، جن کو دولت کی لت لگ گئی ہو وہ تو ہمارے ایمان کے سودے کرنے پر بیٹھے ہوئے ہیں. توہین رسالت کے قانون کے ختم کرنے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں، ان کا حال تو یہ ہے. تو کیا ان لوگوں کی موجودگی میں پورے دین پر عمل ہو سکتا ہے؟ ایمان خطرے میں چلا گیا، دین پر عمل کیا ہوگا؟ اس سطح پر عمل صالح کیا ہے؟ اللہ کے دین کو نافذ کرنے کی جدوجہد کرنا. ہاں نتیجہ نکلتا ہے نہیں نکلتا، اللہ کا اختیار، میں اس کا ذمہ دار نہیں، ہم اس کے ذمہ دار نہیں، لیکن کوشش کرنا ہمارا فرض، ہم اس کے ذمہ دار ہیں. اپنے تن من دھن کو لگانا، اپنے وقت کو لگانا، اپنی صلاحیتوں کو کھپانا، اپنے آپ کو، اپنی اولاد کو اس مشن میں لگانا، یہ ہمارا فرض ہے. نتیجتاً اگر دین غالب ہو جائے تو پورے دین پر عمل ہوگا، سارے اعمال صالحہ کرنا آسان ہوں گے انشاءاللہ. اور اگر اس جد و جہد میں موت آ جائے تو اللہ کے سامنے معذرت پیش کرنا آسان ہوگا ہمارے. یہ ہے تیسرا فریضہ، یہ ہے میرے اور آپ کے تین بنیادی فرائض. خود اللہ کی بندگی تو 24 گھنٹے کی بات ہے جس کی کئی مثالیں آ گئی. نمبر 2، اللہ کی بندگی کی دعوت دوسروں کو دینا امتی ہونے کے ناطے ختم نبوت کے بعد، یہ فرض ہے ہمارے زندگی. اور نمبر 3، اللہ کے دین کو قائم کرنے کی جد و جہد کرنا. یہ جو آخری 2 فرائض ہیں، دعوت دین کا کام، اقامت دین کا کام، اللہ کے دین کی دعوت کو پھیلانا، اللہ کے دین کے نظام کو نافذ کرنے کی جد و جہد کرنا، تواصی بالحق کے زمن میں آئندہ مہینے ان پر تفصیل سے علیحدہ بات ہوگی انشاءاللہ. اس وقت مقصود 2 باتیں تھیں جس پر اب ہماری بات مکمل ہوئی، وہ یہ کہ اعمال صالحہ کا وسیع تر تصور سامنے اس وقت ہوگا جب دین کا جامع اور وسیع تر تصور ہمارے سامنے ہو. آج دین کا تصور محدود ہو چکا، وہ چند عبادات، رسومات یا چند نیکیوں تک محدود ہو گیا، اعمال کا تصور بھی محدود ہو گیا. چنانچہ ایک طرف حج کے اور عمروں کے ڈھیر ہوں گے، دوسری طرف مال حرام بھی کمایا جا رہا ہوگا، یہ کیسا عمل صالح ہے. لیکن تصور دین اگر واضح ہو تو اعمال صالحہ کا وسیع تر تصور بھی واضح ہوگا انشاءاللہ. اور وہ یہ کہ ہمارا دین صرف ریلیجن نہیں بلکہ کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے، ایک مکمل نظام زندگی ہے جو زندگی کے تمام امور پر بحث کرتا ہے، انفرادی سطح پر بھی ہدایات دیتا ہے، تقاضے کرتا ہے، اجتماعی سطح پر بھی تقاضے کرتا ہے، ہدایت دیتا ہے. اس جامع تصور کے نتیجے میں ہمارے اوپر عائد ہونے والے دینی فرائض 3 ہیں. نمبر 1، ہم خود اللہ کی بندگی کریں. نمبر 2، اللہ کی بندگی کی دعوت دوسروں کو دیں. نمبر 3، اللہ کی بندگی کی جد و جہد میں اپنا حصہ ڈالیں. اس تناظر میں اب عبادات بھی ہیں، نیکیاں بھی ہیں، نوافل بھی ہیں، لیکن فوکس صرف انفرادی اعمال تک نہ رہ جائے بلکہ دعوت دین والا فریضہ، اقامت دین والا فریضہ، اس میں بھی ہماری شمولیت ہو کہ یہ وہ عمل صالح ہے جس کو مسلسل عمل صالح مکی دور میں کہا گیا جبکہ شریعت کی عبادات اور تفصیلات بعد میں آئی. یہ آج ہم نے مس کر دی. یہ میری اگلی گفتگو مکمل ہوئی. ایک بات جو ڈاکٹر صاحب کی تقریر میں نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس پر بھی ہماری نگاہ رہے. جب ایک انسان دین کی طرف آتا ہے، کچھ بہتری اس میں آتی ہے، کچھ خیر اس میں آتا ہے، تو تبدیلی بھی اس میں آتی ہے. یہ تبدیلی اعمال میں بھی آتی ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن اکثر مزاج یہ رہتا ہے کہ نیکیوں کے کرنے کی طرف توجہ رہتی، کرنے والے کاموں پر نگاہ مرکوز ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن جس بات پر توجہ نہیں رہتی وہ یہ ہے کہ گناہوں کو بھی تو چھوڑا جائے. یہ بات میں عرض کر رہا ہوں کہ ڈاکٹر صاحب کی خطبات میں نہیں ہے، اور مقامات پر انہوں نے بیان کی، ابو ظہبی والے پروگرام میں نہیں ہے، میں ایڈ کر رہا ہوں، توجہ سے سنیے. جب انسان دین کی طرف آتا ہے، خیر کی طرف آتا ہے، مزاج بھی بدلتا ہے، اعمال میں بھی تبدیلی آتی، بہت اچھی بات، لیکن وہ نیکیوں کے کرنے پر تو فوکسڈ ہوتا ہے، گناہوں کے چھوڑنے پر توجہ کم ہوتی ہے. اور یہ بات بہت کم تسلیم کی جاتی ہے یا سمجھی جاتی ہے، یا بہت کم اس بات پر توجہ کی جاتی ہے کہ گناہوں کو چھوڑنا، گناہوں سے بچنا، نافرمانیوں کو ترک کر دینا خود ایک عمل صالح ہے، خود ایک نیکی ہے. اس پر توجہ نہیں ہمارے. یہ وجہ ہے کہ حج عمرے کی تو ڈھیر لگے ہوئے، مال حرام چھوڑنے کو تیار نہیں. یہ ذہنیت بن جاتی کہ شاید ہم عبادت گزار ہو گئے تو سارا بلیک وائٹ ہو جائے گا. نو، نمازوں کے ڈھیر ہیں، ماں باپ کے ساتھ بدتمیزی ہو رہی ہے، غلط ہے. تو یاد رکھیے، گناہوں کو ترک کرنا، نافرمانیوں کو ترک کرنا خود ایک عبادت ہے، خود ایک عمل صالح ہے. مثلا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ترمذی شریف کی روایت، کہ اللہ کی حرام کردہ باتوں سے بچنے والا، اللہ کی منع کردہ باتوں سے بچنے والا ایسے شخص کا وہی مقام ہے اللہ کی نگاہوں میں جو اس کا مقام ہے جو ہمیشہ رات کو نوافل ادا کرتا ہو اور ہمیشہ دن میں روزے رکھتا ہو۔ آپ ایسے کتنے ساتھوں نے حدیث پہلی مرتبہ سنی، ذرا ہاتھ کھڑا کیجیے گا، ذرا پیچھے مڑ کے دیکھ بھی لیں۔ جزاکم اللہ خیر۔ یہ میں نے کئی مرتبہ کیا اور کہیں 60% کہیں 80% لوگوں نے ہاتھ کھڑا کیا کہ پہلی مرتبہ یہ بات سنی، اور ہمارے اس پر توجہ ہی نہیں۔ گناہوں کو چھوڑنا خود ایک نیکی ہے، اور یاد رکھیے علماء نے بات رکھی دل لکھی اور دل کو لگتی ہے، ایک نیکی آدمی نے چھوڑ دی، ایک کرنے والا کام چھوڑ دیا، یہ بھی غلط ہے، خاص طور جو فرائض و واجبات۔ لیکن اللہ کو زیادہ غصہ کسی کرنے والے کام کے چھوڑنے کے مقابلے میں، جن کاموں سے اللہ نے روکا ہے ان کے کرنے پر آتا ہے۔ اللہ کو زیادہ غصہ نیکیوں کے چھوٹنے پر کم، گناہوں کے کرنے پر زیادہ آتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھ لیجئے جن قوموں کی تباہی کا قرآن ذکر کرتا ہے، ان کے جرائم وہی تھے جو نہ کرنے والے کام تھے۔ عام طور پر آپ دیکھ لیں، کوئی ناپ تول میں کمی کر، اللہ کہتا ہے مت کرو، اینڈ سو آن۔ تو گناہوں کو چھوڑنا خود ایک نیکی، اور اللہ کے نبی فرما رہے کہ اللہ کا وہ بندہ جو حرام کردہ باتیں اللہ کی ہیں چھوڑ دے، اس کا مقام اللہ کے نزدیک اسی شخص کی طرح ہے جو روزانہ رات کو نوافل ادا کرتا ہو، ہمیشہ دن میں روزے رکھتا ہو۔ تو بھائی اعمال صالحہ جہاں کرنے والے کاموں میں آگے بڑھنے کے نام کا نام ہے، وہیں نہ کرنے والے کام، گناہ کے کام، نافرمانیوں کے کاموں کو چھوڑ دینے کا نام بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ بس اتنا ہی میرے پاس آج مواد تھا بیان کرنے کے لیے، اس کو تھوڑا سا سمیجتے ہیں دو چار منٹ میں، پھر یہ محرم الحرام کے حوالے سے کہا گیا کہ کچھ مختصر بات ہو جائے۔ ہم نے آج اعمال صالحہ پر گفتگو کی، بات یہاں سے شروع ہوئی کہ گزشتہ مہینے ایمان پر بات ہوئی تھی، آج اعمال صالحہ پر بات ہوئی، سورہ عصر میں آنے والی چار شرائط پر ہماری گفتگو مسلسل جاری ہے۔ ہم نے یہ سمجھا کہ ایمان اگر قانونی ہو، اقرار والا ہو، تو ایک شخص بے عمل ہو سکتا ہے، لیکن ایمان اگر حقیقی ہو، تصدیق بالقلب والا ہو، تو عمل اس کا درست ہوگا۔ نجات کے لیے اقرار باللسان والا ایمان بھی ضروری ہے اور تصدیق بالقلب والا ایمان بھی ضروری ہے۔ دنیا کے فیصلے ظاہر پر ہوتے ہیں، قانونی ایمان والے کو مسلمان مانا جائے گا اور اس کے حقوق اس کو مل جائیں گے۔ آخرت کے فیصلے دل والے ایمان پر ہوں گے، اللہ دلوں کا حال جانتا ہے، اس کے مطابق فیصلہ ہوگا۔ پھر چند آیات قرآن کے اشاروں اور کئی احادیث کی تشریحات سے ہم نے سمجھا کہ ایمان جب دل میں ہو تو عمل اس کا ثبوت پیش کرتا ہے۔ مثلا جس کو پنج وقت نماز کے لیے آتے ہوئے دیکھو، اس کے ایمان کی گواہی دو۔ مثلا حالت ایمان میں کوئی چوری نہیں کرتا، شراب نہیں پیتا، زنا نہیں کرتا، یا مثلا جس میں امانت کی پاسداری نہیں، اس کا کوئی ایمان نہیں۔ تو ایمان اور عمل صالح لازم و ملزوم۔ ایک بات بیان ہونے سے رہ گئی، اشارتاً ابھی ایڈ کر لیتے ہیں، خالی عقیدہ کافی نہیں، خالی ایمان لانا کافی نہیں، اللہ رسول کی محبت کا دعویٰ کافی نہیں، بلکہ اس کا ثبوت عمل میں دکھائی دینا چاہیے۔ یہ تھا ایمان کا لازمی نتیجہ عمل صالح۔ پھر ہم نے ایک بات مختصراً یہ سمجھی کہ کوئی عمل صالح کب ہوگا، اس کے لیے تین بنیادی شرائط، نمبر ایک عمل کا معروف ہونا، نمبر دو اخلاص نیت کا ہونا، نمبر تین وہ خلاف سنت نہ ہو۔ جوتے چوری کر کے غریبوں کو کھانا کھلانا، میوزک کا کانسرٹ کر کے پیسہ غریبوں کو دینا، ٹھیک ہے، دکھاوے کی نماز ادا کرنا، فجر کی تین سنتیں پڑھ لینا، یہ مثالیں ہمارے سامنے آئی۔ پھر ہم نے تفصیلاً یہ بات سمجھی کہ اعمال صالحہ کا وسیع اور جامع صحیح تصور اس وقت کلیئر ہوگا، واضح ہوگا، جب دین کا جامع اور وسیع تصور ہمارے سامنے ہو۔ آج اعمال صالحہ چند عبادات، رسومات، یہ چند نیکیوں تک محدود رہ گئے، جس کی بنیادی وجہ دین کے تصور کی جامعیت کا سامنے نہ ہونا ہے۔ پھر ہم نے دین کے جامع تصور کو سمجھا کہ اسلام صرف ریلیجن جس کو مذہب کہتے ہیں نہیں ہے بلکہ دین ہے، نظام زندگی، یہ انفرادی زندگی اجتماعی زندگی دونوں کے لیے ہدایات اور رہنمائی دیتا ہے، اور پورے کے پورے دین پر عمل کا مطالبہ، اور کچھ پر عمل ہو کچھ پر عمل نہ ہو یہ اللہ کے ہاں قابل قبول نہیں۔ اسی زمن میں ہم نے ہمارے دینی فرائض کو سمجھا کہ ہمارے دینی فرائض بنیادی طور پر تین ہیں، نمبر ایک ہم خود اللہ کے بندے بنیں، نمبر دو دوسروں کو اللہ کی بندگی کی دعوت دیں، نمبر تین اللہ کی بندگی پر اپنے نظام کے قیام کی جد و جہد کریں۔ پہلی سطح فوری ہے، میرے اور آپ کے اختیار میں، عبادات کا ادا کرنا، رسومات میں شریعت کی پیروی، معاملات میں درستگی، بندوں کے حقوق کی ادائیگی، اچھے اخلاق کے رویے کا مظاہرہ، اینڈ سو آن۔ یہ ہے انفرادی رویہ جہاں اللہ کی عبادت 24 گھنٹے میں مطلوب، لیکن اللہ کے دین کی دعوت، اللہ کے دین کے نظام کی جد و جہد، یہ آج ہم فراموش کر گئے۔ جبکہ مکی دور میں دیکھیے عمل صالح کہا ہی اس بات کو گیا گا کہ ایمان لاؤ ڈٹے رہو، دعوت دین کا کام کرو ڈٹے رہو، باطل کی مخالفت کرو ڈٹے رہو، باطل کی طرف سے آنے والے مشکلات کو برداشت کرو ڈٹے رہو۔ شریعت کی تسہیل احکامات تو بعد میں آئے، آج ہماری نگاہ انفرادی صدا کی نیکی اور اعمال پر تو ہے، لیکن جو دین کی دعوت کا کام ہے، دین کے نفاذ کی جد و جہد کا کام ہے، جو ایک بہت بڑا عمل صالح ہے، اس کو ہم نے فراموش کر دیا۔ ان تین دینی فرائض کے حوالے سے دو کتابچوں کا حوالہ دیا گیا، فرائض دینی کا جامع تصور، یا خواتین سے درخواست کی گئی مسلمان خواتین کے دینی فرائض۔ ان فرائض کو سامنے رکھتے ہوئے اب ہم نے اپنے اعمال صالحہ کی کوشش کرنی ہے، انفرادی سطح میں بھی بندگی، اور اس سے آگے بلکہ دعوت دین کی جد و جہد، اللہ کے دین کے نفاذ کی جد و جہد، جو فرض ہے ہمارا، اور تنظیم اسلامی یہی دعوت دے رہی، حالات کچھ سے کچھ ہو یہ فرائض ہے ہمارے، ہم پاکستان میں اور دنیا کے کسی خطے میں یہ فرائض ہے ہمارے، اسی کی دعوت دے رہے ہیں کہ آئیے بھائی ہم ایک دوسرے کے دست و بازو بنے اور اپنے ان فرائض دینی کی ادائیگی کی کوشش کریں تاکہ کل خسارے سے بچ سکے، نجات مل جائے۔ آخری بات میں نے عرض کی کہ اعمال صالحہ کے ضمن میں یہ روش تو سامنے رہتی ہے کہ نیکیاں کی جائیں، خیر کے کاموں میں آگے بڑھا جائے، بہت اچھی بات، لیکن گناہوں سے بچنے پر، گناہوں کے ترک کرنے پر توجہ کم ہوتی ہے، حالانکہ گناہوں کو چھوڑنا، نافرمانیوں کو ترک کرنا خود ایک عمل صالح ہے، جس پر حدیث بھی آپ کو سنائی گئی کہ جو اللہ کی حرام کردہ منع کردہ باتوں سے بچتا ہے، اللہ کی نگاہوں میں اس کا وہی مقام و مرتبہ ہے جو شخص کا ہے کہ جو روزانہ رات کو نوافل ادا کرتا ہوں، دل میں ہمیشہ روزے رکھتا ہوں۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھ کی توفیق دے۔ ابو ظبی کے خطبات آپ سن سکتے ہیں، دیکھ سکتے ہیں ڈی وی ڈیز پر، مزید ڈاکٹر صاحب نے جو باتیں بیان فرمائی ہیں، زیادہ تفصیل سے بیان فرمائی، وہاں سے آپ استفادہ کیجئے گا انشاءاللہ۔ یہاں آج کا لیکچر مکمل ہوا، بس یہ محرم الحرام کے حوالے سے چند باتیں۔ پہلی بات تو یہ کہ محرم الحرام کا مہینہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے پہلا مہینہ ہے، اور اب 1432 ہجری شروع ہو چکا ہے، اور جب یہ محرم کی پہلی تاریخ ہوئی، کچھ لوگوں نے تو ایک دن پہلے، اور کچھ لوگوں نے چاند کے نظر آ جانے کے بعد ہیپی نیو اسلامک ایئر کے میسیجز دینا شروع کر دیے۔ یہ خامہ خواہ کا اضافہ ہے جس کی ہمیں کوئی حاجت اور ضرورت نہیں۔ ایک آدھ کسی نے میسج بھیجا ہو تو بھیجا ہو، شاید آپ کے پاس بھی آیا ہو، میرے پاس بھی ایک آیا تھا، جس میں ایک دعا کا ذکر ہے، باقی کسی کو توفیق نہیں ہوتی کہ سنت نیا چاند دیکھ کر کیا عمل کرنے کی ہے، اس پر توجہ دلائی جائے۔ ہر مہینے کا چاند نظر آتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا فرماتے، چاند کو دیکھ کر فرماتے، اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضا، اللہ اس کو طلوع فرما ہم پر امن اور ایمان کے ساتھ، سلامتی اور اسلام کے ساتھ، اور اس توفیق کے ساتھ جسے تو پسند کرے، جسے تو راضی ہو جائے۔ پھر چاند کو خطاب کر کے آپ فرماتے، ربی و ربک اللہ، میرا ربی اور تیرا ربی اللہ ہے سبحانہ و تعالی۔ بس ہمیں یہ دعا پڑھنی چاہیے، محرم کے آغاز پر بھی، سفر کے آغاز پر بھی، ہر اسلامی تاریخ کے آغاز پر، مہینے کے آغاز پر یہ دعا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی، ایک بات۔ دوسری بات، محرم الحرام کا مہینہ چار حرمت والے مہینوں میں شامل ہے۔ حرمت والے مہینے چار ہیں آپ کے علم میں، رجب، پھر تین مستقل ہیں، ذی‌قعدہ، ذی‌الحجہ، محرم۔ یہ ذی‌قعدہ، ذی‌الحجہ، محرم، یہ تینوں حج کے حوالے سے مخصوص تھے۔ طویل سفر ہوتا تھا اونٹ وغیرہ پر، ایک مہینہ آنے کا، ایک مہینہ جانے کا، ایک مہینہ حج کے مہینے میں وہاں رہنا، تو حرمت والے مہینوں میں کیا تھا؟ لوٹ مار نہیں ہوتی تھی، جنگ نہیں ہوتی تھی، ٹھیک ہے؟ آج ہمارے حرمت والے مہینوں میں کیا ہو رہا ہے؟ سب کچھ ہو رہا ہے، مسلمان مسلمان کا گلا کاٹ رہا ہے. اس پہ بھی غور کیجئے گا. علماء کی رائے ہے کہ حرمت والے مہینوں کی حرمت اب بھی برقرار ہے، یہ ایک رائے ہے مفسرین کی، واللہ اعلم. تیسری بات، اس محرم کی اہمیت، یا خاص طور پر جو عاشورہ کا دن ہے، 10 محرم کی اہمیت تاریخی طور پر ثابت ہے. یہ بات کہ یہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کی وجہ سے ہے، یہ بات درست نہیں. گو کہ ان کی شہادت بہت عظیم ہے، ہم اس کی کمی نہیں کر رہے معاذ اللہ، لیکن اس عاشورہ کے دن کی فضیلت تاریخ میں پہلے سے موجود ہے. مثلا بعض روایات سے ملتا ہے کہ آدم علیہ السلام کی تخلیق اسی دن ہوئی، اسی دن انہیں جنت میں داخل کیا گیا، اسی دن وہاں سے انہیں نکالا گیا، اور یہ بات جمعے کے متعلق بھی کہی جاتی ہے. اسی طرح ایک رائے ہے کہ قیامت جو ہے وہ عاشورہ کے دن برپا ہوگی اور جمعے کا دن ہوگا. اب اتفاق ہے کہ اس دفعہ تو جمعہ اور عاشورے کی تاریخ ایک ہی جگہ ہے، بہرحال تو یہ بھی روایات میں ملتا ہے. بعض روایات میں کہ جو کشتی تھی نوح علیہ السلام کی، وہ 10 تاریخ کو ہی جودی پہاڑ پر جا کر لگی تھی. اس دن کرنے کا عمل کیا ہے؟ جو کچھ ہو رہا ہے وہ تو خرافات ہیں خامہ خواہ کی، اصل کرنے کا کام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 10 محرم کا روزہ رکھتے تھے. یہ روزہ آپ نے مکی زندگی میں بھی رکھا، مدنی زندگی میں آپ نے دیکھا مدینہ طیبہ میں یہود بھی رکھتے. پوچھا کیوں رکھتے ہو؟ کہا اس دن اللہ تعالیٰ نے فرعون کے ظلم و ستم سے بنی اسرائیل کو نجات دی تھی. آپ نے کہا ہم بھی رکھیں گے، تم سے زیادہ ہمارا تعلق. اور آخری سال آپ نے صحابہ کے عرض کرنے پر فرمایا کہ آئندہ سال میں زندہ رہا تو میں 9 کا بھی روزہ رکھوں گا تاکہ یہود سے مشابہت نہ ہو جائے. تو پسندیدہ ہے کہ 9 کا بھی رکھ لیا جائے اور 10 کا بھی رکھا جائے. اور رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ جس روزے کا اہتمام نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے وہ محرم کی 10 تاریخ کا روزہ تھا. جو اس دن روزہ رکھے گا وہ نہ شربت پیے گا، نہ وہ کھچڑا کھائے گا، نہ وہ لائن میں لگ کے حلیم لے گا، ختم چھٹی. سنتیں جاتی ہیں تو خرافات اور بدعات آتی ہیں. سنت پر عمل کیجئے گا، خرافات بدعات سے ہم بچ جائیں گے. کرنے کا عمل یہی ہے، 10 تاریخ کا روزہ رکھیں، اور بہتر ہے کہ 9 تاریخ کا روزہ بھی اس کے ساتھ ملا لیں، بہت اجر و ثواب بھی ہے. اور اللہ کے نبی کی مستقل سنت ہے فرض روزے، یعنی رمضان کے روزوں کے بعد سب سے زیادہ آپ 10 تاریخ کے روزے کا اہتمام فرمایا کرتے تھے. رہا شہادت کا معاملہ، تو پہلی محرم الحرام کو شہادت کس کی ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی. گو کہ ان پر جو حملہ فجر کی نماز میں ہو وہ 26 یا 27 ذی الحجہ کو ہوا، اور نتیجتاً پہلی محرم کو آپ کی شہادت ہوئی. اور 10 محرم کو حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور ان کے گھر والوں کی شہادت کا معاملہ. اسلام میں شہادت یہ ایک ہی نہیں، اسلامی تاریخ ان شہادتوں سے بھری ہوئی ہے. دور نبوی میں 269 صحابہ کی جانوں کی قربانی ہے، اور سید الشہداء امیر حمزہ بھی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، جن کی لاش کا مثلا یعنی بے حرمتی کی گئی اور جن کے بدن سے کلیجہ نکال کر چبایا بھی گیا. ان شہادتوں کو بھی یاد رکھنا چاہیے. شہادتیں مکی زندگی میں بھی ہیں، جب پہلی شہادت شریعت محمدی کی جد و جہد کے دوران ایک خاتون کی ہے سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، جن کے شوہر یاسر رضی اللہ تعالی عنہ کو بھی شہید کیا گیا. دور نبوی میں 269 صحابہ کی جانیں گئیں، اور بلا مبالغہ دور نبوی کے بعد ہزاروں صحابہ کرام ہیں اور پھر تابعین تبع تابعین ہیں جنہوں نے جام شہادت نوش کیا ہے. ساری شہادتیں سامنے رہیں. شہادتیں دو اعتبارات سے، ایک دور نبوی میں دین کو غالب کرنے کی جد و جہد کے دوران شہادتیں، اور جب دین غالب ہو گیا اس کے غلبے کو برقرار رکھنے کے لیے خلفائے راشدین کے دور میں یا بعد کے ادوار میں شہادتوں کا سلسلہ ہے. تو ساری شہادتیں یاد رکھیں. باقی یہ شہادت اس لیے نہیں کہ حلیم بنائی جائے، بریانیاں کھائی جائیں، چندے مانگ مانگ کر یہ کام کیا جائے. یہ شیعیت کے جو معروف علماء ہیں انہوں نے بھی لکھا کہ کوئی تصور نہیں. خیر میں اس بحث میں نہیں جاتا، چھوڑ دیجئے. لیکن یاد رکھیے کہ یہ شہادت اس لیے نہیں کہ ہم چھٹیاں منائیں. یہ جو بینرز لگا دیے، مجھے اتفاق نہیں معذرت کے ساتھ کہ وہ حضرت عمر فاروق کی بھی چھٹی ہو، حضرت عثمان غنی کی بھی چھٹی ہو، تو ابو بکر صدیق کی کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ علی مرتضیٰ کی کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ عشر مبشرہ کی کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ پھر تو کوئی دن بچے گا؟ کوئی دن بچے گا جب چھٹی نہ ہو؟ وہ جانے دے گئے اللہ کے دین کی خاطر، ہم چھٹیاں منائیں؟ ہاں، ان کے واقعات کو بیان کیا جائے تاکہ وہ غیرت ایمانی پیدا ہو، حرارت ایمانی پیدا ہو، ہمارے اندر بھی شوق شہادت پیدا ہو۔ رہی وہ بات، وہ آئندہ مہینے تفصیل سے آئے گی، شہید اللہ کے نبی کو کہا گیا گواہی دینے کے معنی میں، شہداء امت کو کہا گیا دین کی گواہی دینے کے معنی میں، اور جو اللہ کی راہ میں جان کا نذرانہ پیش کر دے وہ گویا بتمام و کمال اللہ کے ہاں شہید ہے کہ جان تک ہی اس نے اللہ کی راہ میں پیش کر دیا۔ اللہ ہمیں سمجھ دے، خرافات سے بچنے کی توفیق دے، روزے کا عمل ملا اس کی توفیق دے، اور دین کی گواہی کا جو فریضہ ہم پر عائد ہوتا ہے جس میں ان حضرات نے جانے پیش کی، اس فریضے کو اللہ ہمیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔